الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم بعد حمد و صلاۃ کے محترم جناب مشیر امور طلبہ جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر انصر رضوی صاحب علامہ محمد علی نقوی صاحب ڈاکٹر زاہد حسین زاہدی صاحب محترم ڈاکٹر غوث محمد صاحب محترم ڈاکٹر غزنفر صاحب ڈاکٹر محمد طارق راجپوت صاحب جناب انعام حسین مقدم دیگر اساتذہ ذی وقار صاحب مناصب جلیلہ اور عزیز برادران و خواہران شہر کراچی کی پروقار مادر علمی میں ایک بار پھر علم و فضل کے موتی چننے کی غرض سے در مدینۃ العلم در باب العلم سے فیض پانے والے فیض رسائیں دو جہاں امام عالی مقام حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی نواسۂ رسول سبط پیمبر شہید کربلا شہید خنجر جور و جفا صاحب استقامت حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہمارے اس نذرانے کو قبول فرمائے. عزیزان من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف نے اس روایت کو نقل کیا کہ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی ہے، اس پر سیاہ اون سے کجادے بنے ہوئے ہیں، نقش بنے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت امام حسن تشریف لائے اور اس چادر میں داخل ہو گئے. امام حسین تشریف لائے اور اس چادر میں داخل ہو گئے. پھر مولائے کائنات علی شیر خدا آئے اور وہ بھی داخل ہو گئے. اور پھر سید النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا آئیں، وہ بھی داخل ہو گئیں. اب یہ مولائے کائنات علی شیر خدا، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین جگہ بعد دیگر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گئے، ایک چادر میں آ گئے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر واضح فرما دیا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والو، جب محبتوں کا تذکرہ ہو، جب عشق رسالت مآب کا تذکرہ ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کو یاد کرے، تو یاد کرنا یہ تذکرہ محبت اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک کہ علی فاطمہ حسن حسین کو شامل نہ کر لو گے. یہی وجہ ہے کہ امت کے تمام طبقات ان نفوس قدسیہ کا حد درجہ احترام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ محبتوں کی ترتیب میں فرق ہو، لیکن ادب و احترام میں فرق نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ادب و احترام کے مرحلے سے گزر جائیں گے تو ایمان کا خطرہ لاحق ہو جائے گا. ارے ایمان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے ملتا ہے، ایمان تو اللہ کے نبی کی محبت کا نام ہے، عشق مصطفیٰ ایمان کی علامت ہے. تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اپنی چادر میں داخل کریں اور کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، پھر ان کی محبت سے انکار کون کرے گا؟ تو محبت حسین ایمان والوں کا ورثہ ہے، محبت حسین ایمان والوں کا وتیرہ ہے. عزیزان من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ تعالی اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا ہے. بڑا عجب معاملہ ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین میری لخت جگر کے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں، اس لیے حسین مجھ سے ہیں. لیکن اے دو عالم کے تاجدار، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کی زبان سے یہ ارشاد کہ میں حسین سے ہوں اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ہاں ہاں حسین مجھ سے ہیں، لیکن ایک وقت میری امت پر آزمائش کا ایسا آئے گا جب میری لائی ہوئی شریعت پامال کی جائے گی، میرا لایا ہوا دین آزمائش سے گزر رہا ہوگا، تو میرا دین بچانے والے حسین ہوں گے، ان کے رفقا سے ہوں گے، تو حسین آج مجھ سے ہیں، کل میرا دین حسین سے ہوگا۔ اس پہ اکتفا نہ کیا بلکہ فرمایا کہ اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ تو ہم اصل میں اللہ کی محبت کے لیے ہمیں حسین بناتے ہیں، ہم حسین کا تذکرہ اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں کہ حضور ختمی مرتبت کی زبان وحی ترجمان سے جو الفاظ جاری ہو جائیں ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ حسین کی محبت اصل میں اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ تو اصل میں جب ہم امام عالی مقام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کی محبت کے راستوں کو تلاش کیا کرتے ہیں۔ عزیزان من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان پیارے نواسے کی تربیت اتنے مخصوص انداز میں کی، محبتوں کا ایسا ایسا اظہار کیا کہ اس وقت بھی لوگ حیران ہو جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا صحابہ کرام نے کہ امام حسین آپ کی گود میں ہیں، والہانہ انداز میں کبھی چومتے ہیں اور کبھی سونگتے۔ عرض کی، یا رسول اللہ ہم نے بچوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے لیکن سونگتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ انہیں چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں؟ کہا ہاں ہاں، بچوں کو چوما کرتے ہیں، پھولوں کو سونگا کرتے ہیں، یہ میرے بچے بھی ہیں اور جنت کے پھول بھی ہیں، انہیں چومتا بھی ہوں اور سونگتا بھی ہوں۔ اب جسے جنت کی خوشبو چاہیے وہ تذکرہ حسینی میں آ جائے، اب جسے جنت کے حوالے چاہیے وہ ذکر حسین کرے، وہ یاد حسین کرے، وہ یاد کربلا بنائے، اسے جنت کی خوشبو کا احساس ہو جائے گا۔ عزیزان من، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے جنگ کروں گا جس سے تم جنگ کرو گے، اور اس سے صلح کروں گا جس سے تم صلح کرو گے۔ میری اہل بیت ہے، جو ان سے جنگ کرے گا اس سے میری جنگ ہے، اور جو ان سے صلح کرے گا اس سے میری صلح ہے۔ تو اب کوئی ایسا امتی بھی ہوگا جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی تطہیر سے انکاری ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ اس کے رسول کی صلح اس سے ہے جو اس اہل بیت کے گھرانے کی محبت کا اظہار کیا کرتا ہے، جو ان کی تکریم کیا کرتا ہے، جو ان سے محبتوں کا اظہار کیا کرتا ہے۔ عزیزان من، بے شمار روایات امام عالی مقام کے، ان کے والد بزرگوار کے اور ان کی والدہ ماجدہ کے فضائل کو بیان کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جانثار جانتے تھے کہ امام حسین کا مقام و مرتبہ کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار، اس تربیت یافتہ نواسے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا حق ادا کیا میدان کربلا میں آ کر۔ میں کسی مجمع عام میں نہیں کھڑا جہاں واہ واہ اور نعروں کے بعد مقرر چلا جائے، میں اس شہر کی سب سے بڑی مادر علمی میں کھڑا ہوں۔ عزیزان من، صرف فضائل بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ آپ کے احساس کو بیدار کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ حسینی کون ہے اور حسینی ہونے کا حق کیسے ادا کیا جائے گا۔ ایک ایسے پرفتن دور میں جبکہ ایک طبقہ جو خود کو لبرل کہتا ہے وہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے بغاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ کیا وجہ ہے کچھ لوگ واقعہ کربلا کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ مقام حسین کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری نگاہیں واقعہ کربلا تک ہی پہنچیں، مقام حسین تک ہی پہنچیں۔ ارے کچھ ایسے بھی ہیں عقل مند کہلانے والے جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، آزاد خیال کہتے ہیں، ارے وہ توحید کا انکار کرتے ہیں، وہ رسالت کا انکار کرتے ہیں، وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنے والا تو انکار کرتا ہی چلا جاتا ہے، یہ تو شیطان کی ایک ضد ہے نا، ایک انداز ہے نا کہ میں نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ نہ ماننے والا مانتا نہیں، ہم نہ ماننے والے کا تذکرہ نہیں کر رہے، ہم تو ماننے والوں کی بات کر رہے ہیں۔ نہ ماننے والا تو مانتا ہی نہیں۔ اور عزیزان من، کسی نے کہا کہ فلاں مورخ کہتا ہے کہ امام حسین کی ہجرت مدینے سے مکہ اور مکہ سے کوفہ دین کے لیے نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ تاریخ کے جزیوں کو محبتوں پر حاوی نہ ہونے دو۔ ارے مورخ تو ایسا دریدہ ذہن بھی مل جائے گا جو ہجرت مدینہ کا انکار کرے گا، مورخ تو ایسا تنقید کرنے والا بھی مل جائے گا جو کہے گا ہجرت مدینہ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے نہیں تھی۔ جو نانا کی ہجرت کو نہیں مانتا وہ نواسے کی ہجرت کو کیسے مان جائے گا، وہ نواسے کی ہجرت کو کیسے مان جائے گا؟ لیکن علم کی وسعتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین جو مدینہ طیبہ میں ساری زندگی رہے۔ لوگو تم جانتے ہو نا مدینہ طیبہ کی فضیلت کیا ہے؟ مدینے سے رخصت ہونے کا تذکرہ کرنا آسان ہے، جو حاجی جو عمرہ کرنے والا ایک ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے مدینہ طیبہ جاتا ہے اس سے ذرا پوچھو کہ مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہوئے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ عمرہ کر لیا، حج کر لیا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ آیا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اب روانہ ہو رہا ہے، گاڑی میں سوار ہو گیا، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، پردے ڈلے ہوئے ہیں، لیکن پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے مینار کو ایک بار پھر دیکھ لوں، گنبد خضرا کو ایک بار پھر دیکھ لوں، نہ جانے زندگی دوبارہ آنے کی مہلت دے یا نہ دے۔ عزیزان من، ارے اقبال نے کہا تھا نا کہ وہی اقبال، میں اقبال عظیم کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا تھا نا کہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی کا، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ۔ حضرات محترم، جو 8 دن مدینے میں گزارے اس کے لیے مدینہ چھوڑنا محال، جو 10 دن مدینے میں گزارے اس کے لیے مدینہ چھوڑنا محال، جو 1 ماہ مدینے میں گزارے اس کے لیے مدینہ چھوڑنا محال۔ وہ جانتا ہے کہ زیادہ سفر ہو گیا تو دوبارہ مدینہ حاضری ہو جائے گی، لیکن جس نے زندگی مدینے میں گزاری وہ جانتا ہے کہ اب مدینہ دوبارہ واپسی نہیں ہوگی، اس کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا، اس کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ عزیزان من، امام حسین مدینے سے روانہ ہوئے، یہ رجب کا مہینہ ہے، آج مذہب کے نام لیوا، آج صوفیزم کا پرچار کرنے والے اپنے اپنے پیرخانوں سے محبت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ آج اپنی سجادہ نشینی پہ فخر کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اپنی صاحبزادگی پہ فخر کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ عزیزان من، امام عالی مقام تو اس دربار اقدس کے سجادہ نشین تھے کہ دنیا بھر کے مزارات، دنیا بھر کے قبے اگر مسمار کر کے ان کی خاک لے جا کر وہاں رکھ دی جائے یا ان کو سامنے کر دیا جائے تو مدینہ طیبہ میں آنے والے کسی قدموں کی خاک کی برابری نہیں ہوتی، وہاں کے سجادہ نشین تھے۔ لیکن وہ ساری سجادہ نشینی وہاں چھوڑ کر اسلام بچانے کے لیے چل رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جب وقت ابتلا آئے گا
تو جو مجھ سے ہے وہ میرے خاطر سب کچھ قربان کر دے گا. امام حسین مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے, مکہ مکرمہ پہنچے, وہ مکہ جو اللہ کی رحمتوں کا شہر ہے. امام حسین نے شعبان مکہ میں گزارا, رمضان مکہ میں گزارا, نماز عید مکہ میں ہی ادا فرمائی, شوال مکہ میں گزارا, ذیقعد مکہ میں گزارا, ذیلحج کا آغاز ہو گیا, حج کا ارادہ فرما لیا. عزیزان من, بات ہے امام حسین کے علم کی تو سنو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین نے مکہ میں رہتے ہوئے 40 اہم ترین خطبات ارشاد فرمائے ہیں. مکہ سے روانہ ہو کر کربلا میں امام حسین کے 20 خطبات ہیں. ہو سکتا ہے کہ تعداد کی کمی و بیشی ہو, صاحبان علم کو اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے, لیکن جو علم ناقص مشتق ہے کہ 40 اہم خطبات مکہ میں ہیں اور 20 خطبات کربلا میں ہیں. ایک موقع پر ڈاکٹر جلال الدین نوری صاحب فرما رہے تھے کہ جامعہ کراچی کا ایک طالب علم خطبات حسینی پر ریسرچ کر رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں تک پہنچی, لیکن یہ بڑا اہم ایک موضوع ہے, اس پر کام ہونا چاہیے کہ مکہ کے خطبات کے اندر وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, کربلا کے خطبات کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ایک ایک خطبہ امام حسین کا بصیرت سے بھرا ہوا ہے, اللہ کے وحدانیت, نبی کریم کی نبوت, اور پھر ایمان بیان کر رہے ہیں, اسلام بیان کر رہے ہیں, احکام بیان کر رہے ہیں, ہدایت دی جا رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور پھر مکہ مکرمہ میں آئے. 8 ذی الحج لوگ جا رہے ہیں منیٰ کی طرف اور امام حسین فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احرام کی حالت میں کچھ لوگوں نے خنجر اپنے جسموں کے ساتھ چھپا رکھے ہیں. اور آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ مروان بن حکم کوئی بھی فتنہ کروا سکتا ہے جو بیعت کے لیے مجبور کر رہا ہے. حضرات محترم, دنیا تڑپتی اور ترستی ہے حج کے لیے, لیکن امام جانتے ہیں کہ حج تو اسی وقت ادا ہوگا جب نانا کا لایا ہوا دین باقی رہے گا. نمازیں اسی وقت ادا ہوں گی جب نانا کا لایا ہوا دین باقی رہے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے سوال کرے کہ مولانا, زور خطابت میں آپ امام حسین کو دین کی بقا کا ذریعہ قرار دے گئے, تو کیا امام حسین اگر مکہ سے کوفہ کی طرف سفر نہ فرماتے تو دین باقی نہ رہتا؟ اصل میں لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ جنگ کس بات پر تھی, اختلاف کس بات پہ تھا. مروان بن حکم نے یزید کے لیے 4 اطالیق نصرانی مقرر کیے. اب یہ بتائیے کہ ایک نصرانی استاد کیا سکھائے گا, گو کہ وہ شمشیر زنی کے لیے تھے, گھڑ سواری کے لیے تھے, شعر و شاعری کے لیے تھے, لیکن چاروں کے چاروں اطالیق نصرانی تھے, اور اس لیے تھے کہ اس کا زیادہ تعلق شام سے رہا اور شام کے اطراف میں نصرانیت تھی. تو جب نصرانی اطالیق نے اس کی تربیت کری تو اس کے ذہن کے تمام گوشوں میں توحید و رسالت کی محبت نہ رہی بلکہ دنیا داری آ کے راسخ ہو گئی. حضرات محترم, دمشق کی جامع مسجد منبر پر بیٹھ کر جو اس نے اشعار پڑھے اس میں نعت مصطفیٰ نہیں تھی. کوئی تاریخ کا طالب علم یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے قصیدوں میں ایک قصیدہ بھی نعتیہ ہے, بلکہ تمام شعر و شاعری جذبات کو غذا کرنے والی ہے. اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس نے کہا کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون کہہ کر اللہ رب العزت نے نمازیوں کے ایک طبقے کو تو جہنم کی طرف ڈالنے کے لیے کہا ہے, لیکن معاذ اللہ کسی شرابی کو جہنم میں بھیجنے کا تذکرہ نہیں کیا. یہ دلیل دی اس نے. تو جو شخص دین کے معیار کو بدلے تو پھر کیا ہوگا؟ امام حسین جانتے تھے کہ آج اگر خاموشی اختیار کر لی تو دین کا پیمانہ تبدیل ہو جائے گا. اور حضرات محترم, آپ یہ جانتے تھے کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں, شدید سختیاں ہوں گی،
لیکن ان سختیوں کو برداشت کرنا ہے. جو آیت میں نے خطبہ تقریر میں تلاوت کی، رب کائنات فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ایمان والوں کی آزمائش پر پانچ قسم کی آزمائشیں ہوں گی. خوف سے آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا، تمہارے مال سے، تمہاری جانوں سے، تمہارے ثمرات سے آزمایا جائے گا. اور عزیزان من، امام حسین اور ان کے رفقا ان تمام آزمائشوں سے سرخرو ہو کر گزرے. جو قرآن معیار ایمان قرار دے رہا ہے، جو ایمان کی اکملیت کا معیار قرار دے رہا ہے، امام حسین ان تمام آزمائشوں سے سرخرو ہو کر گزرے. ایک سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا دور پرفتن تھا تو دیگر اصحاب نے آخر کیوں آ کر اس جنگ میں حصہ نہیں لیا؟ یہ اکثر سوال اٹھتا ہے. تو یاد رکھیے گا، جہاں ہم حاکم شام کے دیگر عیوب بیان کرتے ہیں، وہاں بعض ایسی خامیاں ہیں جو اسی کے دور سے شروع ہوئیں. محاصرہ کرنے کا تذکرہ اس واقعے سے پہلے کبھی نہیں ملتا. پہلا محاصرہ کربلا کا ہی ہوا ہے تاریخ میں. ڈیٹینڈ کر دینا، محاصرہ کر لینا، ناکہ بندی کر دینا، اطراف سے ناکہ بندی کر دی گئی تھی. تاریخ بتاتی ہے کہ انس بن حارث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جو بدر میں بھی شریک ہیں، احد میں بھی شریک ہیں، خندق میں بھی شریک ہیں، مارکہ بدر ہوا ہے، تو حضرت انس بن حارث کی عمر 20 سال ہے، مارکہ کربلا کے وقت تقریباً 80 سال عمر ہے. انس بن حارث کو مالک معلوم ہوا کہ امام حسین روانہ ہو گئے کوفہ کے لیے، نکلے اور روانہ ہوئے. امام حسین 2 محرم کی صبح پہنچے ہیں کربلا، اور انس بن حارث شام پہنچے ہیں کربلا. اس طرح دیگر صاحب بھی ہیں جو آ رہے ہیں، لیکن ناکہ بندی کر دی گئی، ناکہ بندی کر دی گئی. اور جو پہنچ گئے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ اس قافلے میں شریک ہو گئے. حضرات محترم، راستے میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب قافلہ ہر ملا اور اس نے پانی کی کمی کا شکوہ کیا. امام عالی مقام نے اپنے رفقا سے کہا کہ جو پانی کے مشکیزے ہیں دے دو ان کو. کسی نے کہا کہ جنگل بیاباں ہے، صحرا ہے، ہماری ضرورت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ میرے نانا نے کبھی کسی آنے والے کو منع نہیں کیا. حضرات محترم، امام حسین کی جود و سخا کا عالم یہ ہے کہ آپ کے ابتدائی ایام اہل طفولیت اس مکان میں گزرا جسے ہم حجرہ فاطمہ کہتے ہیں، جو آج بھی مسجد نبوی سے خارج ہوتے ہوئے گیٹ نمبر 7 کے ساتھ واقع ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک موقع پر ایک قطعہ اراضی تحفے میں پیش کیا گیا، آپ نے وہ مولائے کائنات علی شیر خدا کو پیش کر دیا. امام حسین کا بقیہ عمر کا حصہ اس مکان کے اندر گزرا جسے، جہاں آج مسجد علی قائم ہے. اس کے بعد آپ اس مقام پر آ گئے جہاں مسجد سقیہ اور مسجد امبرینہ اور اس سے قریب میں مسجد منارتین ہیں. اس کے بعد وہ مکان ہے جس میں امام حسین رہے. مورخ کہتا ہے کہ اس کا ایک دروازہ شمال کی طرف ہے، ایک جنوب کی طرف ہے. کبھی امام حسین نے شمال و جنوب کے دروازے بند نہ کیے کہ سائل آئے تو اسے محتاجی نہ ہو، بلکہ آواز دے اور فرنتا کر دیا جائے. یہ وہی گھر ہے جس سے آج بھی گنبد خضرا نظر آتا ہے. اب تو وہاں شہزادہ طلال اور گورنر کا بیچ میں محل آ گیا، ورنہ آج بھی اس کے شمالی دروازے سے مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں، اس میں مقیم رہے. ساری زندگی ایک ایسا حوالہ نہ ملتا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہو اور آپ نے عطا نہ کیا ہو. یہ سکھانے آئے ہیں، یہ صاحب جود و سخا ہیں، یہ نواز رسول ہیں. میں عرض کر رہا تھا جس وقت حر کے لشکر نے پانی کی کمی کا شکوہ کیا تو مشکیزے لٹا دیے، دے دیے. اور حضرات محترم، تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین نے کربلا میں آنے کے بعد بھی ہر موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا. حضور ختمی مرتبت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی قافلے کو جہاد کے لیے روانہ کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے مخالف کو دعوت دین دینا، اگر کوئی ایک بھی ایمان لے آئے تو یہ سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ جہاد کا مقصد تبلیغ دین ہے۔ اے لوگوں، جہاد اور فساد میں فرق کرو۔ اللہ اکبر کے نعروں میں کلمہ پڑھنے والوں کا گلا کاٹنا جہاد نہیں بلکہ فساد ہے۔ اغیار کے ڈالر و ریال پر فتنہ پیدا کرنا جہاد نہیں بلکہ فساد ہے۔ جہاد تو دعوت دین ہے، جہاد تو تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ حضور ختمی مرتبہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آمنا سامنا ہو تو پہلے دعوت دین ہو، اور امام حسین نے بھی ہر موقع پر پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں حسین ابن علی ہوں، میں ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو، اے لوگو، میں وہ حسین ہوں جسے تمہارے رسول اپنی گود میں لیا کرتے تھے، شانہ اقدس پر بٹھا لیا کرتے تھے، اے لوگو، دیکھو، میں تمہارا دین بچانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں ظلم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ امام حسین کے خطبات کا ایک ایک جملہ اپنی معنویت کے لحاظ سے، اثر انگیزی کے لحاظ سے اپنی مثالات ہے۔ لیکن جب کسی شقی کا دل ہی مردہ ہو جائے تو پھر دل کوئی بات تسلیم نہیں کیا کرتا۔ حضرات محترم، امام حسین کربلا پہنچے اور آزمائش و ابتلا کے وقت میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی استقامت کا کوہ گرا بن گئے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو رخصت اختیار کرتے ہیں۔ یزید کی بیعت سے انکار کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر بھی شامل ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی شامل ہیں، ابن ابی بکر بھی شامل ہیں، دیگر اصحاب بھی ہیں۔ کوئی طائف کی طرف چلا گیا، کوئی مکہ میں ہی ٹھہر گیا، کوئی کسی علاقے میں گوشہ نشی ہو گیا، کسی نے اپنا دروازہ بند کر لیا، یہ رخصت ہے۔ لیکن یہاں مقام امامت ہے، یہاں عظیمت ہے۔ امام حسین بھی چاہتے تو رخصت اختیار کر لیتے، لیکن نانا نے جس محبت سے تربیت کی تھی اس کا تقاضا یہی تھا کہ اے میرے حسین، آج میرے دین کو بچانے کے لیے تم نے قربان ہونا۔ اور حضرات محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب واقعات کربلا بیان کریں تو کوئی یہ سمجھے کہ کربلا کے میدان میں مجبوری ہی مجبوری تھی۔ نہیں نہیں، امام باقر کہتے ہیں کہ امام حسین انتہائی شدت پیاس کی حالت میں آپ کا گھرانہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ خیمے سے باہر آئے اور ایک جن آیا، کہا اے حسین، اگر میں زمین پر اپنی ایڑی ماروں تو فرات خود چل کر یہاں آ جائے گا، زمین اتنی پھٹ جائے گی کہ فرات یہاں تک آ جائے گا۔ امام باقر کہتے ہیں کہ امام حسین نے کہا کہ تم ایڑی مارو گے تو فرات چل کر یہاں آ جائے گا، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میں اگر چاہوں تو ایڑی مارنے سے پہلے حوض کوثر یہاں آ جائے گا۔ لیکن یہاں مسئلہ پانی کا نہیں ہے، یہاں استقامت ہے۔ فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور پھر یہاں جو آیت قرآنی میں پہلی آزمائش خوف کی بیان کی گئی، تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ خوف کی مختلف اقسام ہیں۔ ماہرین طب کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شدت غم اور شدت خوف سے بصارت زائل ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شدت غم، ہم علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، کبھی شدت غم اور شدت خوف سے سماعت زائل ہوتی ہے، کبھی بصارت زائل ہوتی ہے، کبھی قوت گویائی زائل ہوتی ہے، کبھی راشت آری ہوتا ہے، مختلف کیفیتیں ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شدت غم اور شدت خوف سے انسان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شدت غم اور شدت خوف سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، اس سے بڑھ کر غم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر ابتلاء و آزمائش کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر انسان پر کیفیت کیا گزرے گی کہ عون و انصار سارے کے سارے قربان ہو چکے ہیں، امام حسین میدان کربلا میں ہیں۔ امام باقر نے ایک روایت نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین ہر موقع پر صبر و استقامت کی تصویر بنے رہے۔ ایک موقع ایسا آیا جب محسوس ہوا کہ صبر و استقامت اپنے عروج کو چھو رہی ہے، وہ کون سا موقع تھا؟ کہاں، جب حضرت علی اکبر کو روانہ کرنے کا موقع آیا تو دیکھ رہا تھا دیکھنے والا کہ چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، جہاں میڈیکل سائنس نے یہ لکھا کہ شدت غم میں مختلف کیفیات رونما ہوتی ہیں، تو اس نے یہ بھی لکھا کہ ایک انتہائی خفیف کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شدت غم سے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور راوی لکھتا ہے کہ استقامت کے اس کوہ گراں کہ صبر کا عالم یہ ہے کہ قوت گویائی سلامت ہے، قوت بصارت سلامت ہے، قوت لامسہ سلامت ہے، کوئی لرزہ داری نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جب حضرت علی اکبر کی لاش لے کر آ رہے ہیں، جب روانہ کر رہے تھے اور جب لاش لینے جا رہے تھے تو بال سارے کے سارے سفید تھے، واپسی پر بال سیاہ تھے، لیکن جب واپس ہوئے تو بال سفید ہو گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ تو ایمان والوں کی آزمائش کے جتنے درجات ہیں وہ سب کربلا والوں نے طے کر لیے۔ فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارا مال بھی نشانے پہ لگ جائے گا۔ مدینہ طیبہ میں کوئی جائیداد کی بات کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں سارا مدینہ امام حسین کی جائیداد ہے، نانا کا مدینہ جو ہے۔ تو اموال تو پہلے چھوڑ کے آ گئے تھے، اموال تو پہلے چھوڑ کے آ گئے تھے۔ والانفس والثمرات، رہا جان کا معاملہ، تو جتنی جانے امام عالی مقام نے، اور جس طرح جان امام عالی مقام نے پیش کی، اس طرح تو کوئی پیش کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، قرآن کہتا ہے صابرین کے لیے بشارت ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب مصیبت و افتاد پڑتی ہے تو ثابت قدم رہتے ہیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو درس کربلا استقامت ہے، درس کربلا برداشت ہے، درس کربلا دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے، اور امام عالی مقام اس موقع پر تمام دنیا کے لیے ایک نظیر پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کرامتوں پر انحصار کرتے، ہم بھی کرامتوں پر یقین رکھتے، لیکن یاد رکھیے کرامتوں کا صدور وقتی ہوتا ہے، کرامتوں کا ظہور وقتی ہوتا ہے، اور پھر کرامتوں کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، لیکن الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کے اثرات زائل نہیں ہوتے۔ جو استقامت سے ڈٹ جاتا ہے پھر رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہتا ہے، اور امام حسین استقامت کی ایک ایسی نظیر بن گئے، ایک ایسی مثال بن گئے کہ کوئی اس استقامت کی حدوں کو چھو نہیں سکتا۔ امام حسین انسانیت کو ایک درس دے گئے کہ صبر کسے کہتے ہیں، برداشت کسے کہتے ہیں،
اور صبر کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان ہونا کسے کہتے ہیں؟ عزیزان من، میں اکثر جب تذکرہ حسینی کرتا ہوں تو اپنے دوستوں سے ایک سوال کیا کرتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کہ واقعہ کربلا ہمیں کیسے کہتا ہے کہ صرف سال میں ایک دفعہ امام حسین کا تذکرہ کر لیا جائے، ایک ماہ امام حسین کا تذکرہ کر لیا جائے، چلیے دو ماہ دس دن، دو ماہ نو دن امام حسین کا تذکرہ کر لیا جائے؟ نہیں عزیزان من، امام حسین کی یاد تو فرشتے بھی منا رہے ہیں اور رہتی دنیا تک منائی جاتی رہے گی۔ اصل میں سمجھنا ہے کہ فلسفہ کربلا کیا ہے۔ جنگ اقتدار کے لیے نہیں ہے، جنگ مال کے لیے نہیں ہے، جنگ شہرت و عزت کے لیے نہیں ہے، جنگ دولت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنگ اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین کی بقا کے لیے ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا مسلم ممالک کی موجودہ حکمرانوں کی کیفیت اس دور کے اس حاکم جیسی کیفیت نہیں ہے جس پر سارا اختلاف کیا جاتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شراب کو روا سمجھتا تھا، تو آج اپنے آپ کو حاکم کہنے والے کیا شراب کو اس کی حرمت کے قائل ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی دادی کو حرم میں داخل کیا، تو آج والے کیا محرم و نامحرم کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں شرعی حدود و قیود کو توڑا جا رہا تھا، تو آج کہیں ایسی نظیر ملتی ہے کہ حکمراں حدود و قیود پر قائم ہو؟ تو پھر حسینیوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف یاد بنانا، صرف تذکرہ کرنا؟ عظیم مادر علمی کے عظیم طلبا، آج بھی کربلا سے ایک آواز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ہل من ناصر ینصرنا، ہل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو اٹھے اور میری مدد کرے؟ جس دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اس دین کو بچائے، اس شریعت کو بچائے۔ اور جب تم اس شریعت کو بچانے کی بات کرو گے تو کوئی تمہیں فرقہ قرار دے گا، کوئی تمہیں فتنہ قرار دے گا، کہیں سے فرقہ واریت ہوگی، کہیں سے لسانیت ہوگی، کہیں سے تعصب ہوگا، تمہیں تمہاری منزل سے گمراہ کرنے کی سازش ہوگی۔ لیکن یاد رکھو، یزیدیت کے ہر فتنے کے سامنے کھڑے رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانا حسینیت ہے۔ میں کہوں کہ میں حسینی ہوں اس لیے حسینی ہوں کہ امام حسین کی بارگاہ میں مناقب پیش کرتا ہوں، لیکن کبھی میں نے سوچا کہ میرے حسین نے مدینہ روانگی سے لے کر کربلا تک کسی ایک نماز کو قضا کیا؟ میرا حسین تو وقت آخر جسم لہو لہان ہونے کے باوجود، زخموں سے چھلنی ہونے کے باوجود سجدے میں ہے، اور میں کیسا حسینی ہوں کہ اذان فجر و ظہر عصر و مغرب مجھے سنائی نہیں دیتی، میں بھول جاتا ہوں، پھر بھی میں حسینی ہوں؟ میرا حسین حاکم وقت کے تمام جبر کو برداشت کرے اور پھر کہے کہ رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں ایسا حسینی ہوں کہ حاکم وقت کے ہر جرم کو قبول کروں اور پھر کہوں کہ میں حسینی ہوں؟ نہیں لوگوں، کہیں ہم سے غلطی ہو گئی۔ حسینیت کو اگر زندہ رکھنا ہے تو اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لبرلزم، سیکولرزم، جدید خیالی، یہ وہ فتنے ہیں جو حاوی ہو رہے ہیں چاروں طرف سے۔ مجھ سے ایک موقع پر کسی نے سوال کیا کہ آپ لبرلزم کی تعریف کیا کریں گے؟ میں نے کہا بتاتا ہوں آپ کو، آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کی جوان بہن آپ کے ساتھ ہے، آپ اور آپ کی بہن ایک نشست پر، دو نشستیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا آدمی کہیں رستے میں چلا، آپ کھڑے ہو گئے اور یہ سوچتے چلو بوڑھا آدمی ہے، نشست دے دی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھے آدمی کی منزل آ گئی، وہ ڈر گیا۔ اب اگر اچانک کوئی نوجوان آپ کی جواں سال بہن کے ساتھ بیٹھ جائے نشست پہ، اپنی نشست پہ، اگر ذرا سی کراہیت محسوس ہو تو ابھی آپ لبرل نہیں ہوئے، اور کراہیت محسوس نہ ہو تو آپ لبرل ہونا شروع ہو گئے۔
ارے حسینیت میں کوئی آزاد خیالی نہیں ہے، وہاں تو ہر خیال وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے قرآن نے دیا ہے، وہاں کوئی آزادی نہیں ہے، وہاں تو حدود و قیود ہیں، اور ان حدود و قیود کے خاطر سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ تو عزیزان من، ان اجتماعات کا مقصد یہ ہے کہ عہد کریں کہ فرقہ واریت سے بالا ہو کر، تعصبات سے بالا ہو کر، لسانیت سے بالا ہو کر، جہاں جہاں تک ہمارا اختیار ہے، منکرات کے خلاف، ظلم کے خلاف جہاد کریں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، اللہ اور اس کے لائے ہوئے، عطا کیے ہوئے دین کو نافذ کریں گے، تاکہ اس ملک کے اندر اور اطراف میں اور اکناف عالم میں نظام مستفی ہو، انتظام مرتضوی ہو، اور میں یہ کہہ سکوں کہ دعویٰ نہیں غلامی شبیر کا مگر میں نے یزید وقت کو سجدہ نہیں کیا، میں نے یزید وقت کو سجدہ نہیں کیا، اللہ اس کا رسول ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔